الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم میزان حصہ دوم کے نویں باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ رسوم و آداب کے عنوان سے ہے. ہمیں جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس میں جس طرح عبادات کے کچھ احکام ہیں, معیشت کے احکام ہیں, معاشرت کے احکام ہیں, جہاد کے احکام ہیں, اور اسی نوعیت کے دوسرے ابواب سے متعلق ہدایات ہیں, اسی طرح کچھ رسوم و آداب متعین کر دیے گئے ہیں جو ہماری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں, روزمرہ کے معمولات میں داخل ہو جاتے ہیں. یہی چیزیں ہیں جو انسان کی تہذیب نفس کے مظاہر کی حیثیت رکھتی ہیں. چنانچہ میں نے اس باب کی ابتدا اسی حقیقت کے بیان سے کی ہے. میں نے لکھا ہے, انسان کی تہذیب نفس رہن سہن کے جن طریقوں اور تمدن کے جن مظاہر سے نمایاں ہوتی ہے, انہیں ہم اصطلاح میں رسوم و آداب کہتے ہیں. اس میں کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایک حیوانی وجود رکھتا ہے. اس حیوانی وجود کے کچھ تقاضے ہیں, کھاتا ہے, پیتا ہے, اپنی جنسی جبلت کی تسکین کرتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نور یزدانی ڈال دیا ہے, جس کو قرآن مجید نفخ روح سے تعبیر کرتا ہے, جس سے انسان کو اس کی اصل شخصیت ملی ہے. وہ اصل شخصیت ہے جو بات کرتی ہے, میں کہتی ہے, اپنا عرفان رکھتی ہے, سم و بصر کی صلاحیتیں اسی کو دی گئی ہیں. یعنی ایک تو وہ سماعت و بصارت ہے جس کے آلات ہمارے جسم میں ہیں, اور ایک سم و بصر کی وہ صلاحیت ہے جو ہمارے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے, چیزوں کو سن کر سمجھنے کا ذوق پیدا کرتی ہے, جس سے ادراک پیدا ہوتا ہے, جس سے استنباط کی صلاحیت نمو پذیر ہوتی ہے. یہ جو انسان کی پوری شخصیت ہے, یہ چونکہ ایک ایسے جسم کے سپرد کر دی گئی ہے جو اپنے کچھ حیوانی تقاضے بھی رکھتا ہے, اس لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک متعین شاہراہ پر چل نکلتا ہے جیسے جانور چل نکلتے ہیں. بلیاں ہیں, کتے ہیں, شیر ہیں, گدھ ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو پرندے ہوں, چرندے ہوں, درندے ہوں, سب کے سب اپنی جبلت کے طے کردہ راستوں پر چل رہے ہیں. ان میں اگر کوئی تبدیلی حالات کے لحاظ سے آتی ہے تو وہ کہیں صدیوں میں بلکہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد آتی ہے. لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان کو انسان بننے کے لیے, یا یوں سمجھیے کہ اس کی انسانیت کو نشو نما پانے کے لیے تہذیب کی ضرورت ہوتی ہے. تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کھیت ہے جس میں جھاڑ جنکار اگائے ہیں, جس کو صاف بھی کرنا ہے, ہموار بھی کرنا ہے, جس کی نلائی بھی کرنی ہے, جس کی زمین کو اس قابل بھی بنانا ہے کہ اس میں کسی چیز کی کاشت کی جا سکے, پھر کچھ کاشت بھی کرنا ہے, پھر فصل اگنی ہے, پھر باغ لہلانا ہے. تو یہ جو سارا عمل ہے, جس طرح ایک کسان اپنے کھیت کے ساتھ انجام دیتا ہے, یہ انسان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. یہی عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کو ماں باپ کی آغوش میں ڈالا گیا ہے. ماں باپ, معاشرہ, اساتذہ, دوست احباب, بحثیت مجموعی پوری دنیا, یہ سب مل کر یہ کام انجام دیتی ہے. پھر انسان کا وہ شعور بیدار ہوتا ہے جس میں وہ خود تنقیح اور تجزیے کے قابل ہو جاتا ہے, تو وہ خود بھی اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے. یعنی جو چیزیں اس نے سیکھی ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیتا ہے, اپنا احتساب کرتا ہے, اور پھر اپنے لیے کچھ اہداف متعین کر لیتا ہے جن کی طرف وہ بتدریج بڑھتا ہے. یہ تہذیب نفس کا عمل ہے. ہمارے ہاں دینی اصطلاح میں اسی چیز کو تزکیہ کہا جاتا ہے. یعنی تہذیب نفس اور تزکیہ کم و بیش ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ تزکیے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اہداف کیا ہیں, لہذا ان اہداف کو سامنے رکھ کر سارا عمل کیا جاتا ہے, اور تہذیب نفس ظاہر ہے کہ کسی دینی رہنمائی میں ضروری نہیں ہے کہ انجام پا رہی ہو, اس میں دوسرے بے شمار عوامل کام کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس سے انسان کی حقیقی شخصیت سامنے آتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ انسان کی تہذیب نفس, یعنی انسان جب اپنے آپ کو مہذب بناتا ہے, جب وہ اپنی معاشرت سے اپنے گرد و پیش سے ہم آہنگ ہوتا ہے, جب وہ اپنے حیوانی تقاضوں اور انسانی تقاضوں میں صحیح توازن پیدا کرتا ہے, جب وہ اپنی ثقافت کو نمایاں کرتا ہے, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ان گڑھ لوہا ہے, ہم اس میں اندر سے تیر بناتے ہیں, تلوار بناتے ہیں, ہم اس کے اندر سے اپنے استعمال کی کوئی چیز بناتے ہیں, تو ایک تسکیف کا عمل ہوتا ہے, ایک تہذیب کا عمل ہوتا ہے, یعنی وہی میٹیریل ہے, وہی مادہ ہے, لیکن اس کو ہم ایک صورت دے رہے ہیں. وہ جو صورت دینے کا عمل ہے, یہ اگر تو محض مادی ہو تو اس چیز کو قرآن مجید تخلیق سے تعبیر کرتا ہے اور تصویہ سے تعبیر کرتا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا, انسان کو بنانے کی ابتدا پانی مٹی گارے سے کی, یعنی بدا خلق الانسان من طین. اور پھر یہ کہتا ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ, پھر اس کا تصویہ کیا. تو تصویہ, تہذیب, تطہیر, تزکیہ, یہ جتنے الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں ان سب چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی جب یہ معاملہ جسم کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, اسے نک سکھ سے درست کیا جا رہا ہوتا ہے, ایک مادہ ہے جس سے ایک ان گھڑ سی چیز وجود میں آتی ہے, اور پھر اس کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چاک پر بیٹھے ہوئے کمہار کو, یعنی مٹی ہے, پہلے وہ اس کو ایک ان گھڑ سی شکل دیتا ہے, پھر اس کے بعد بتدریج وہ اس کے اندر سے ایک نہایت ہی خوبصورت چیز برآمد کر لیتا ہے. یہ تصفیہ کا عمل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھی انسان کے ساتھ کیا ہے, یعنی وہ پیدا ہوا, اور جب پیدا ہوا تو اس کی پیدائش کا طریقہ وہ نہیں تھا جو اب اختیار کیا جاتا ہے. وہ چیز جو اب ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے وہ زمین کے پیٹ میں ہوئی. جب وہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کے بعد بتدریج اس میں یہ صلاحیت پیدا کی گئی کہ وہ اپنی نسل خود پیدا کر لے, اور پھر اس کے تصویہ کا عمل ہوا. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز پردہ غیب میں ہے, ہم ان کی تفصیلات تو نہیں جانتے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہزاروں سال میں مکمل ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تصویہ کا ایک عمل خود انسانی جسم کے ساتھ ہوا ہے. اس عمل کے بعد جو شخصیت وجود میں آئی, اب وہ اپنی تہذیب کرتی ہے, وہ اپنا تزکیہ کرتی ہے, اور یہ تہذیب اور تزکیہ کا عمل ہے جس کے ایک منتہا بھی مقرر کر دیا گیا ہے, یعنی اس کا ایک ہدف, ایک نصب العین بھی ہے, اور اس کے لحاظ سے ہم سب اس میں شامل ہوتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان اصل میں اگر آپ غور کریں تو شب و روز کر رہا ہے, یعنی بچے پیدا ہو رہے ہیں, پوری معاشرت, پوری سوسائٹی ان کی تعلیم کا بندوبست کرتی ہے, ان کی تربیت کا بندوبست کرتی ہے. اگر تعلیم و تربیت میں کوئی نقص رہ جاتا ہے تو اس کے نتائج بھگتتی ہے, پھر جب اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوتی تو جیلیں بناتی ہے, عدالتیں قائم کرتی ہے, پولیس کے محکمے وجود میں آتے ہیں, ریاست کا نظم وجود میں آتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اگر یہ کشمکش نہ ہو تہذیب نفس کی تو یہ غیر ضروری چیز ہے. یعنی یہ جانوروں کو یہ ادارے نہیں بنانے پڑے, لیکن انسان کو اس لیے بنانے پڑے ہیں کہ یہ جو تہذیب نفس کا عمل ہے یہ کبھی کامیاب ہو جاتا ہے, 100% کامیاب ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام اس کی بہترین مثال ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آخری درجے میں تہذیب کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس کی ایک مثال خود ہمارے ہاں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ بھی ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ سب کے سب انسان اس درجے پر پہنچ جائیں. کوئی 10%, کوئی 20%, کوئی 50%. اس طرح معاشرے بھی بحثیت مجموعی اپنی تہذیب کا عمل انجام دیتے ہیں, اور یہ تہذیب کا عمل ہے کہ جس کے لیے اخراجات بھی کرنے پڑتے ہیں, معیشت کو بھی متوازن کرنا پڑتا ہے, منصوبے بھی بنانے پڑتے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بحثیت مجموعی ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کچھ حیوانی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ناگزیر ہوتا ہے, اور کچھ یہ تہذیب کے تقاضے ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو مل کے انسانی معاشرہ بناتی. یہ جو تہذیب نفس ہے انسان کی، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کچھ طریقے ہوں گے رہن سہن کے، یعنی میں کیسے زندگی بسر کرتا ہوں، کہاں سوتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، کیا پہنتا ہوں، دوستوں سے ملنے کیا آداب ہیں، میرے گھر کی تزئین کس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے، میرے شہر کیسے بنے ہوئے ہیں، میں نے اپنے ملک کو کیا صورت دی ہے، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ اصل میں ہمارے رہن سہن کے طریقے ہیں. رہن سہن کے یہ طریقے ہیں، اور پھر اسی سے اگر آپ بحثیت مجموعی دیکھیں تو ایک تمدن وجود میں آتا ہے، یعنی شہر بنتے ہیں، قصبے بنتے ہیں، اینٹ پتھر کے مکانات وجود میں آتے ہیں، گلیاں سواری جاتی ہیں، تو ایک تمدن وجود میں آ جاتا ہے. یہ رہن سہن، یہ تمدن، اس میں جو طریقے اور جو مظاہر ہیں، یعنی کن صورتوں میں یہ چیز ظہور پذیر ہوتی ہے، تو یہ انسان کی تہذیب نفس ہے اصل میں، جو میرے رہن سہن کے طریقوں میں بھی سامنے آتی ہے، میرے تمدن کو بھی وجود بخشتی ہے. یعنی اگر ہم باہر سے دیکھتے ہیں تو رہن سہن کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اور کچھ مظاہر ہوتے ہیں تمدن کے، اور اگر ہم اس کو پیچھے سے دیکھیں تو اصل میں وہ انسان کی تہذیب نفس ہے جو ان صورتوں میں ظہور پذیر ہو رہی ہوتی ہے. تو جن صورتوں میں یا جن مظاہر میں یہ نمایاں ہوتی ہے، انہیں ہم اصطلاح میں رسوم و آداب کہتے ہیں. یعنی پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ایٹیکیٹس ہیں جو ہم نے اختیار کر لیے ہیں. کہتے ہیں نا کہ انگریز یوں ملیں گے، وہ آپ کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنے اداروں کو اس طرح منظم کریں گے. مسلمانوں کے ہم ملنے کا طریقہ یہ ہے، وہ اپنے ملاقاتی کا استقبال اس طریقے سے کرتے ہیں، ان کے ہاں فلاں فلاں معاملات کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ وہ ایٹیکیٹس، یہ وہ آداب، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اس باب میں زیر بحث لا رہے ہیں. انسانی معاشرت کا کوئی دور ان رسوم و آداب سے خالی نہیں رہا. یعنی انسانی معاشرت جب وجود میں آئے گی تو کم یا زیادہ یہ چیزیں بھی وجود پذیر ہو جائیں گی. یعنی کچھ رسوم ہوں گے جو ہماری انفرادی زندگی سے متعلق ہوں گے، کچھ رسوم ہوں گے جو ہماری خاندانی معاشرتی زندگی سے متعلق ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رسم نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو شادی بیاہ پر ایسے کیا جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک تو کچھ رسوم و آداب کا عمومی تصور ہے جو کسی قوم کے حوالے سے سامنے آتا ہے، اگر آپ اس سے بھی اوپر اٹھ جائیں تو پوری انسانیت کے حوالے سے بھی ہم کچھ رسوم و آداب دیکھتے ہیں، اور پھر اگر آپ نیچے آنا شروع کریں تو قوم سے نیچے قبیلہ، برادری، یہاں تک کہ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے مجموعے میں بھی ان کی شناخت کے بعد نئے پہلو پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں بڑی گوناگونی اور بو کلمونی ہے. انہیں ہم ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر تہذیب میں یکساں رائج اور ایک عمومی دستور کی حیثیت سے یکساں جاری دیکھتے ہیں. یعنی انسانیت میں جو چیزیں مشترک ہیں، جن میں انسان کی فطرت کا ظہور ہوا ہے، ان کا جب استقرا کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ یہ کسی نہ کسی صورت میں پائے جاتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی فطرت کو سمجھنے کا استقرائی طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے. یعنی انسان بحثیت مجموعی ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں جو چیزیں ادنا درجے کا بھی اپنے اندر اختلاف نہیں رکھتی اور جن میں انسان مجبور محض ہوتا ہے، ان کو جبلت کا نام دیتے ہیں، اور استقرا کے نتیجے میں وہ چیزیں جو مشترک ہوتی ہیں، ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں پائی جاتی ہیں، انسان کسی صورت میں بھی ان سے انحراف نہیں کرتا لیکن ان کی صورتوں میں تغیرات ہو جاتے ہیں، انہیں ہم فطرت سے تعبیر کر لیتے ہیں. تو انسانی معاشرت کا کوئی دور ان رسوم و آداب سے خالی نہیں رہا. انہیں ہم ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر تہذیب میں یکساں رائج اور ایک عمومی دستور کی حیثیت سے یکساں جاری دیکھتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی ہوں گے، نہیں، کچھ رسوم و آداب لازماً ہوں گے کسی قوم میں اس صورت میں، کسی دوسری قوم میں کسی دوسری صورت میں. تو گویا انسانی فطرت جب اپنی تہذیب نفس کا اظہار کرتی ہے تو یہ رسوم، یہ آداب وجود میں ضرور آ جاتے ہیں، البتہ اپنے معاشرتی تجربے کے لحاظ سے اس میں کچھ فرق باقی رہ جاتا ہے. اقوام و ملل کی پہچان ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ترینی سے قائم ہوتی ہے. یعنی اب یہ رسوم و آداب ہیں، یہ چونکہ انسان کی تہذیب نفس کا ظہور ہے تو اس وجہ سے انسان کیسا ہے، اور انسان اگر ایک مجموعے کی صورت میں ہے تو وہ جماعت کیسی ہے جس کا وہ فرد ہے، یا وہ قوم کیسی ہے جس کا وہ فرد ہے، یا وہ قبیلہ کیسا ہے جس کا وہ فرد ہے، یہ اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کو بڑی حد تک ان رسوم و آداب ہی سے نمایاں اور متمیز نظر آتا ہے، یعنی یہ شناخت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ قبیلوں میں بانٹ دیا، تو یہ ٹھیک ہے کہ اس میں قبیلے گروہ اس لحاظ سے بھی اپنی شناخت پیدا کرتے ہیں کہ شکل و صورت میں فرق ہوگا، ان کے معیشت کے طریقوں میں فرق ہوگا. لیکن اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ نمایاں فرق رسوم و آدابی میں ہوتا ہے، اور یہی اصل میں حقیقی امتیاز پیدا کرتا ہے. یعنی ان کے بات کرنے کے طریقے کیا ہیں، ان کے مہمان نوازی کے طریقے کیا ہیں، ان کے میل ملاقات کے طریقے کیا ہیں، ان کے شادی بیاہ کے طریقے کیا ہیں، ان کی عمومی زندگی کیسی ہے، ان کے یہاں بیٹھک کیسے لگتی ہے، ان کے یہاں قضیے کیسے چکائے جاتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں تو حقیقی شناخت کا ذریعہ یہی بنتی. انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں، وہ بھی اپنے ماننے والوں کو بعض رسوم و آداب کا پابند کرتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ تہذیب نفس انسانیت کی مشترک ضرورت ہے، دین اس تہذیب نفس کے کچھ آداب متعین کر دیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ اس کا رخ اس جانب ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تہذیب اور تزکیے کا یہ عمل، یعنی آپ جھاڑ جنکار صاف کرنے ہیں اور جو چیز اصلاً مطلوب ہے نصب العین کو یا ہدف کو سامنے رکھ کر اس کو نشو نما دینی ہے، تو یہ عمل جب اس طریقے سے شروع ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح معاشرے اپنے آپ کو یا اپنی تہذیب نفس کے اظہار کو کچھ رسوم و آداب کا پابند کرتے ہیں، اسی طرح مذہب بھی کرے. کیونکہ اہداف میں جب فرق واقع ہو گیا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ رسوم و آداب بھی کچھ مختلف ہو جائیں گے. ایسا ہوگا کہ بہت سی چیزیں مشترک بھی رہیں گی لیکن کچھ امتیاز ان کے ذریعے سے پیدا ہو جائے گا. دین کا مقصد تزکیہ نفس ہے، یعنی پہلے میں نے تہذیب نفس کی تعبیر اختیار کی. ظاہر ہے کہ اس میں اس عمومیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ تزکیہ انسانی فطرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تہذیب نفس کا وہی تقاضا جو انسان کے اندر مضمر ہے، جب اس کا ہدف دین مقرر کر دیتا ہے تو پھر ہم اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اب انسان کا پورا وجود جس طریقے سے آگے بڑھے گا، جن اہداف کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرے گا، اپنی جبلتوں کو جس دائرے میں رائے گا اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو جو راستہ بتائے گا، اس سے جو چیز وجود میں آئے گی وہ تزکیے کا عمل ہوگا. دین کا مقصد تزکیہ نفس ہے، لہذا دین کے یہ رسوم و آداب بھی اسی مقصد کو سامنے رکھ کر مقرر کیے گئے ہیں. دونوں طریقے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف معاشرے بھی جب اپنی تشکیل کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بعض اہداف کو سامنے رکھ لیتے ہیں، کچھ آدرش ہیں، کچھ نصب العین ہیں، وہ سامنے رکھ لیے جاتے ہیں. مثلا آپ امریکی معاشرے کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنے سامنے پہلے کچھ اہداف متعین کیے. ان کی بڑی لیڈرشپ تھی جس نے ان کو بتایا کہ تمہارے قومی اہداف یہ ہونے چاہیے. اب اس کے لحاظ سے ان کا آئین بنا، ان کا دستور بنا، ان کے قاعدے ضابطے وجود میں آئے، پھر ایک امریکی قوم وجود میں آنے لگ گئی. تو یہ عمل ہم تاریخ میں متعین طور پر دیکھتے ہیں، یعنی باقاعدہ اہداف مقرر کر کے قوم کو اس طرف لے جانے کی سعی کی گئی. اس میں کچھ عمل فطری ہوئے ہیں اور کچھ عمل وہ ہیں کہ جن کو باقاعدہ متعین کر کے کیا گیا، جیسے ہم ایک بچے کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے بالکل برعکس برطانوی معاشرے کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں تہذیب نفس کا یہ عمل اس طرح نہیں ہوا، بلکہ مختلف موقعوں پر اس کے مراحل اور منازل طے کیے جاتے رہے ہیں اور پھر متعین کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ایک بڑا موڑ اس وقت آ گیا ہے، ایک بڑا مرحلہ اس وقت آ گیا ہے. اور پھر وہ مراحل ہیں جو اہداف کو بھی متعین کرتے چلے گئے ہیں اور آدرش اور نصب العین کی بھی تہذیب کرتے چلے گئے ہیں. مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز متعین کریں گے یا کسی چیز کی ہدایت دیں گے تو فطرت کا وہ تقاضا جو موجود ہے اور جو تہذیب نفس کے مظاہر میں تبدیل ہونا تھا، وہ اپنا عمل شروع کرتا ہے. اب صرف کیا کیا جاتا ہے کہ مقصد آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ ہے، یعنی مقصد کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے متعین کر دیا کہ یہ مقصد ہے، اس کو سامنے رکھ کر اب دیکھنے کدھر جانا ہے. تو انسان کی فطرت خود بھی آگے بڑھے گی، اللہ تعالیٰ جس طرح باقی معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں وہ یہاں بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ رہنمائی ہے جو ہمیں اللہ کی شریعت کی صورت میں ملتی ہے. لہذا دین کے یہ رسوم و آداب بھی اسی مقصد کو سامنے رکھ کر مقرر کیے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان میں سے زیادہ تر دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر عرب میں رائج تھے. یہ چیز میں اس کتاب میں جگہ جگہ بیان کر رہا ہوں لیکن یہ بار بار بیان کرنے کی ہے. ہمارے ہاں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم یہ بحث کئی ابواب میں کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ابراہیمی دین کی روایت خود عربوں کے ہاں موجود تھی, اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اپنی ہدایت دے کر بھیجا. یہ ہدایت کبھی تبدیل نہیں ہوئی. اس کے دو واضح حصے ہیں. اس کا ایک حصہ وہ ہے جو اس کی حکمت ہے, جو اس کا فلسفہ ہے, جس پر اس کی بنیاد قائم ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان اور اخلاق. وہ یکساں ہے, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. یعنی ایمان کن چیزوں پر لانا ہے اور بنیادی اخلاقیات کیا ہیں, وہ طے کر دی گئی ہے, ہمیشہ سے طے ہے. اس میں کسی پیغمبر نے کوئی تبدیلی نہیں کی, ہو بھی نہیں سکتی. یعنی حقائق موجود ہیں تو ان کا اعتراف کرنے کا نام ایمان ہے, اور اخلاقی تقاضے انسان کے اندر ودیت کیے گئے ہیں, ان کی تعین ہونی ہے اور اسی طرح ہوگی. اس کے ظہور کے لیے جب سماج آگے بڑھتا ہے اور سماجی اخلاقیات پیدا ہوتی ہے تو یقیناً اس میں بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جن محققین نے یا جن فلسفیوں نے انسان کے اخلاقی معاملات کو سمجھنا چاہا ہے, ان کی بنیادی غلطی یہی ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات میں اور سماجی اخلاقیات میں امتیاز نہیں برت سکے. بنیادی اخلاقیات تو ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہیں, ان کا ظہور پوری انسانیت میں یکساں ہوتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن ان کے نتیجے میں, ان کی بنیاد پر جو اطلاقی چیزیں وجود میں آتی ہیں جن کو ہم سماجی اخلاقیات کہتے ہیں, ان میں بہت کچھ فرق ہو سکتا ہے. یعنی بنیادی اخلاقی اصول تو یہ ہوگا کہ انسان کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے, والدین سے اس نے سلوک کرنا چاہیے. یہ بنیادی اخلاقیات کا ظہور ہوگا. لیکن اب ظاہر ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے آداب کیا ہوں گے, ان میں تبدیلیاں آ جائیں گی, تغیرات آ جائیں گے وقت کے ساتھ. تو یہ وہ چیز ہے جس سے سماجی اخلاقیات وجود پذیر ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو دین ابراہیمی کی روایت پہلے سے موجود تھی, گویا دین پہلے سے موجود تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا نہیں کی. وہ روایت عربوں کے رائج تھی, وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے, وہ اپنے آپ کو ان سے نسبت دیتے تھے, ان کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ انہیں ایک دین دیا گیا ہے اور وہ اس کے پیروں ہیں. اس کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے, اس کے مطابق روزے رکھتے تھے, اس کے مطابق حج کرتے تھے, اور اسی طریقے سے بعض رسوم اور آداب بھی ان کے ہاں موجود تھے اور ان کی سب لوگ پیروی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان میں سے زیادہ تر دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر عرب میں رائج تھے. چند چیزوں کے سوا آپ نے ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا. وہ اضافہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, وہ آگے جب تفصیل کریں گے تو زیر بحث آ جائے گی. یہ قرآن سے پہلے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو رسوم و آداب جن کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ قرآن مجید نازل ہوا تو لوگوں کو معلوم ہوئے. یہ اس سے پہلے ہے اور ان کی حیثیت ایک سنت کی ہے. یہ ہم نے اصطلاح اختیار کر لی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصطلاح استعمال کی, صحابہ کرام نے استعمال کی, پھر ہمارے علم میں اس اصطلاح کو قبول کر لیا گیا کہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے قرآن کے مقابل میں سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ, اس کو بھی سنت سے تعبیر کیا ہے. سنت کا مطلب طریقہ ہے. تو یہاں پر یہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے. یعنی وہ طریقہ جو پہلے سے رائج تھا, وہ طریقہ جس کو انبیاء علیہ السلام کے طریقے کی حیثیت حاصل تھی, وہ طریقہ جو ابراہیمی روایت کے طور پر عرب میں رائج تھا, وہ طریقہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے آگے بڑھا تو آپ کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی. یہ بالکل ایسی نسبت ہے کہ دین تو اللہ کا ہے اسلام, لیکن اس کو انبیاء کا دین کہتے ہیں تو ایک عمومی نسبت ہو گئی, اس کو ابراہیمی دین کہتے ہیں تو ایک اور نسبت وجود میں آ گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جمعہ کے خطبوں میں عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ منصر من نصر دین محمد. تو اب گویا رسول اللہ کی نسبت سے اس کو محمدی دین یا دین محمد بھی کہہ لیا جاتا ہے. تو یہ تعبیریں در حقیقت مختلف مراحل میں اس کی شناخت کو بیان کرتی ہیں. اصل میں وہ اسلام ہی ہے اور ایک ہی دین. ان کی حیثیت ایک سنت کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تصویب کے بعد, تقریر و تصویب یعنی آپ نے کسی چیز کو برقرار رکھا, برقرار رکھنے کو عربی زبان میں تقریر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں بھی اب یہ اصطلاح استعمال ہونے لگ گئی. تصویب یعنی اس کو سینکشن دے دی, آپ نے اس کو درست قرار دے دیا. تقریر و تصویب کے بعد صحابہ کرام کے اجماع اور تواتر عملی سے امت کو منتقل ہوئی. یعنی یہ کیسے ہم تک پہنچے ہیں؟ صحابہ کرام نے ان کو بالاجماع اختیار کیا. اگر کچھ لوگ پہلے چھوڑے بھی ہوئے تھے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں انہوں نے اختیار کر لیا, اور جہاں جہاں کہیں کوئی کانٹ شانٹ ہونی تھی وہ بھی ہو گئی, جہاں کوئی ترمیم و تغیر ہونا تھا وہ بھی ہو گیا. اب وہ بالکل منقہ صورت میں, بالکل درست صورت میں, جیسے کہ ان کو قیامت تک رہنا تھا, جاری کر دیے گئے. جب یہ جاری کر دیے گئے تو سارے صحابہ نے ان کو اختیار کیا. اس کے بعد پھر امت مسلمہ بھی ان کو اختیار کرتی رہی گئی, یہاں تک کہ اب وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ اجماع اور تواتر ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اختلاف نہیں کیا, سب لوگ اس کو بیان کرتے ہیں, یہ پوری امت کے اندر متفق علیہ ہیں, سارا علم ان سے اتفاق رکھتا ہے. وہ فقیہ ہو, وہ محدث ہو, وہ مورخ ہو, وہ سماجیات کا عالم ہو, وہ عام مسلمان ہو, اس سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا, کوئی ان سے اختلاف نہیں کرتا. اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ عملی چیزیں ہیں اس لیے نسلن بعد نسلن جاری ہیں, ان میں کوئی انقطاع نہیں ہوا. ان کا ماخذ اب امت کا اجماع ہے, اور یہ سب اسی بنیاد پر پوری امت میں ہر جگہ دین تسلیم کیے جاتے ہیں. یعنی اجماع کے لیے ضروری ہے کہ آج کے زمانے سے لے کر, ہم چونکہ تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں تو اوپر تک کہیں اس میں انقطاع نہیں ہوتا, ہر جگہ موجود ہوتا ہے. بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اچھا فلاں فلاں چیزیں اب رائج ہو گئی ہیں. نہیں, اس امت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی دور ایسا ہے کہ جو پری ہسٹورک ہو گیا ہے, جو تاریخ میں گم ہو گیا ہے. اس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے, ہم روشنی میں کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی چیز کسی دور میں منقطع ہوئی ہے تو ہمارے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے, اور وہ کسی ایک جگہ نہیں ہوتا. وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہوگا, وہ تاریخ میں بھی ہوگا, وہ مسلمانوں کے عمومی رجحانات میں بھی ہوگا, وہ ان کے علماء کی زبان پر بھی ہوگا, وہ ان کے مدرسوں میں زیر بحث بھی ہوگا, اس کے بارے میں ان کے ہاں لوگ بھی باتیں کر رہے ہوں گے. تو یہ بالکل ایک عمومی چیز ہوتی ہے, جس کو امام شافعی نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ یہ نقل الکافہ عن الکافہ ہوتا ہے, یعنی سارے لوگ اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. ان کا ماخذ اب امت کا اجماع ہے, اور یہ سب اسی بنیاد پر پوری امت میں ہر جگہ دین تسلیم کیے جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے مقرر کردہ یہی رسوم و آداب ہم تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے. یعنی یہ تمہید تھی جس سے ان کا تعارف مقصود تھا, اب ہم ان رسوم و آداب کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. نمبر ایک, اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. ہمارے دین میں اس چیز کو آداب میں شامل کر دیا گیا ہے کہ ہم جب بھی کھائیں پیئیں گے تو اللہ کا نام لے کر کھائیں پیئیں گے. کھانا پینا چونکہ ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ لاحق ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھار معاملہ ہوتا ہے. یہ تو انسان کی جبلت کا اقتضا ہے کہ اس نے کھانا ہے پینا ہے, اس کی ضرورت اس کو ہمہ وقت رہتی ہے. تو اس میں خاص طور پر یہ سنت جاری کر دی گئی. اس کی روشنی میں ایک عمومی تعلیم بھی یہ دی گئی کہ آپ جو کام بھی کریں اللہ کا نام لے کر کریں, اس سے برکت ہوتی ہے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی کام اللہ کا نام لیے بغیر کیا جائے تو ابتر ہو جاتا ہے, اس میں سے برکت نکل جاتی ہے. یہ ایک عمومی ہدایت ہوئی, لیکن اس عمومی ہدایت سے اوپر اٹھ کر کھانے پینے کے معاملے میں اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب ہے, ورنہ یہ اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے ایک سنت کی حیثیت سے جاری تھا. یہ بھی دین ابراہیمی کی روایات میں سے. ان میں سے پہلی چیز یعنی اللہ کا نام لے کر کھانا پینا, ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالی کی نعمتوں کے اعتراف و اقرار اور ان میں برکت کی دعا کے لیے. یعنی اللہ کا نام لے کے, جس طرح کے خور و نوش کے باب میں میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کا نام لے کر ہم ذبح کرتے ہیں, تو وہاں کیا مقصود ہوتا ہے؟ وہاں یہ مقصود ہوتا ہے کہ پروردگار تیری اجازت نہ ہوتی تو جان کی حرمت کو ہم جانتے ہیں, हम इस जानवर के करीब भी नहीं जा सकते थे। जान लेना तो बड़ी बात है, इसको कोई मामूली तकलीफ भी नहीं दे सकते थे। और यहां क्या होता है, यहां यह है कि परवरदिगार ये खाना तूने दिया, ये पानी तूने दिया, ये मशरूबात, ये तनवात ये तेरी इनायत से मिले, हम इनका एतराफ करते हैं। माफ कीजिए, हम इस बात का एतराफ करते हैं। यानी जाहिर है कि शुक्रगुजारी का जज्बा उसी वक्त पैदा होता है जब आप मुनीम की नेमत का एतराफ करें। एतराफ़े नेमत या इकरार नेमत, इसके लिए हम अल्लाह का नाम लेते हैं और फिर अल्लाह का नाम एक बरकत की दुआ भी बन जाता है। दूसरी चीज, दाएं हाथ से खाना पीना, यानी क्यों इस बात को एक रस्म या अदब के तौर पर बताया गया, मिन जुमला आदाब बन गई कि हम मुसलमान दाएं हाथ से खाएं पिएंगे। और दूसरी चीज इस हकीकत की हमा वक्त याद दहानी के लिए कि जन्नत की नेमतें क्यामत के दिन जिन लोगों को मिलेंगी उनका नामा आमाल उनके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। यानी देखिए, अब जो चीज यहां मुकर्रर की जा रही है वो असल में उस हदफ को सामने रख के मुकर्रर की जा रही है। हदफ क्या है? हदफ ये है कि अल्लाह ताला ने एक दिन हमको उठाना है और वहां हम उसके हुजूर में जवाबदेही के लिए खड़े होंगे, उस मौके पर हमारा नामा आमाल हमारे हाथ में पकड़ाया जाएगा। तो कुरान ने हमें यह बताया है कि वो नामा आमाल अगर खैर का नामा आमाल है तो दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। तो अब जाहिर है कि दायां हाथ ये हमारे लिए एक बड़ा मसला बन गया। दाएं हाथ में नामा आमाल पकड़ाया जाना है, दाएं हाथ में नामा आमाल पकड़ाया जाना है, और इसी की मुझे भी आपको भी हर शख्स को आरजू रखनी है, इसके लिए जद्दोजहद करनी है कि हम जब वहां उठे तो नामा आमाल दाएं हाथ में हो। ये चीज है जिसकी याद को यहां बरकरार रखने के लिए दाएं हाथ की अहमियत हो गई। तो ये मैंने लिखा है कि उनका नामा आमाल उनके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। अब जाहिर है कि जन्नत की नेमतें क्यामत के दिन जब मिलेंगी और वो उनको मिलेंगी जिनके दाएं हाथ में उनका नामा आमाल पकड़ाया जाएगा, तो इसकी हम वक्त याद दहानी होनी चाहिए ताकि हम जिस वक्त कोई काम करें तो हमें यह एहसास हो कि हमें वहां दाएं हाथ में नामा आमाल हासिल करने की जद्दोजहद करनी है। ये याद दहानी, नमाज क्या है, यही कहा है ना, क्या कहें, सलात अल जिक्री, यानी जो आगे के अहदाफ है वो ज़ाते खुदावंदी है, उससे मुलाकात है, आखिरत की जवाबदेही है, उनको सामने रखकर हम यहां याद दहानी का एहतमाम करते हैं। तो ये भी उसी तरह की एक याद दहानी का एहतमाम है जो अल्लाह ताला की तरफ से किया गया है। बंदा मोमिन जब इस तरह के मौके पर दाएं की रियायत करता है तो ये गोया उसकी तरफ से एक तरह का अलामती इजहार होता है कि क्यामत में भी वो असहाबुल यमीन ही के जुमरे में शामिल होना चाहता है। यानी गोया जैसे ही मेरे सामने कोई चीज आती है, मैं दाएं हाथ से पकड़ता हूं, दाएं हाथ से खाता हूं, दाएं हाथ से पीता हूं, तो मेरे अंदर ये चीज पैदा होनी चाहिए या मकसूद ये है कि पैदा हो कि मुझे याद आ जाए कि मैं कोई ऐसा अमल न करूं जो वहां मुझे उस मुकाम पर खड़ा कर दे कि मेरा नामा आमाल मेरे बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाए। तो ये याद दहानी का अमल है। अगर आप इसको अपने बच्चों को जहन नशीन करा देंगे, ये बता देंगे कि इसकी हिकमत ये है, तो फिर वो इसका एहतमाम करेंगे। अब यहां पर जाहिर है कि मैं फिकी मामलात या उसकी तफसीलात को जेर बहस नहीं लाता, लेकिन ये बिल्कुल एक बदी चीज है कि अगर किसी के यहां इस मामले में कोई उज्र है तो ये आदाब की चीज है, इसको आदाबी तक रहना चाहिए, अमूमी तालीम देनी चाहिए, कोशिश भी इस बात की करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप कोई तशद्दुद का तरीका इख्तियार करें। आदाब इसीलिए होते हैं कि उनकी रिवायत कायम की जाए, उनकी हकीकत बताई जाए, वो जिस हदफ को हासिल करने के लिए मुकर्रर किए गए वो सामने रहे, फिर लोग अपनी तालीम और तरबियत के जरिए से खुद उनकी तरफ बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने इरशादात में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा होने की ताकीद इस तरह फरमाई है। यानी अब ये देखिए कि मैंने ये वाज़े किया है कि सुन्नत तो कायम थी पहले से और इब्राहिमी दीन की रवायत के तौर पर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की, ऐसे ही है जैसे इस वक्त नमाज मौजूद है, हम बच्चों को इसकी तलकीन करते हैं। अगर किसी जगह लोग बिल्कुल ही नमाज छोड़ बैठे हो, आप इस पर ताज्जुब न कीजिए, मैं खुद अपने यहां एक ऐसे गांव से वाकिफ हूं कि जिसमें कोई एक आदमी भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाता था। यानी मैं वहां गया तो मुझे मस्जिद साफ करके वहां नमाज का एहतमाम करना पड़ा। मस्जिद में जानवरों की बीटें थी, पूरा गांव था, काफी लोग थे वहां बसते थे, میں نے پوچھا کہ جب مسجد کب بنی تھی، تو معلوم ہوا کہ ایک بزرگ پچھلی نسل میں ہوا کرتے تھے جن کو نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا، انہوں نے یہ مسجد بنائی. یہ کوئی کافروں کا یا مشرکوں کا علاقہ نہیں تھا، مسلمانوں کی ایک بستی تھی. تو بعض اوقات اس طرح سے لوگ فراموش کر بیٹھتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کرائی، وہ چیز ظاہر ہے کہ روایتوں میں بیان ہوگی، چنانچہ اس میں یہ روایت میں نے نقل کر دی ہے. یہ دو روایتیں ہیں، بسم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ و اذا شرب فلیشرب بیمینہ، تم میں سے جب کوئی کھائے تو اسے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور پیئے تو دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے. تو اس طرح گویا آپ نے تاکید فرما دی کہ یہ وہ چیز ہے جس کو مسلمانوں کو اپنے ہاں ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.